बुध 14 फरवरी के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ऐसे मुमालिक की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश जो दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने में नाकाम रहे हैं, जवाब में पाकिस्तान ने अब तक क्या किया?
जैसे एम्बुलेंसेस चल रही हैं एफआईएफ वालों की, हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमने उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है जस्ट टू सेटिस्फाई।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। अमेरिका और यूरोप में उसके इत्तेहादी ममालिक ने एक तहरीक पेश की है जिसमें पाकिस्तान को शिदत पसंदों की माली मुआवनत के हवाले से जवाबत की पाबंदी न करने वाले ममालिक की निगरान फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना राना अफजल ने कहा है कि वो मुश्तबा जमातों से मुतालिक हर तरह की यकीन दहानी करवाने को तैयार हैं।
हमारा उसके ऊपर एक यही स्टैंड है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाइज प्रोवाइड किए हैं सारी चीज़ों के, जो जो क्वेश्चन थे उनका, उनमें अगर हमारे साथ डिस्कशन करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये कि दो तीन मुल्क मिलके और हमारे एक उस इदारे को प्रेशराइज करें कि जी पाकिस्तान की आउटकम्स नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, तो वी फील के दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन टू पाकिस्तान।
सुप्रीम कोर्ट ने अराकीन पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत का तायुन करने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत पर फैसला महफूज कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नाअहली की मुद्दत के तायुन का फैसला अदालत को नहीं बल्कि पार्लियामेंट को करना होगा। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच के सरबराह ने इस इफ्तार किया कि जुर्म साबित होने की सूरत में जो नाअहली होगी और क्या इसके बाद नाअहल करार दिया जाने वाला शख्स आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत को इस मामले में मुकदमात की नौयत को भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का तायुन नहीं है और पार्लियामेंट ही मुद्दत के तायुन के बारे में कानून साजी कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती तो ताहयात नाअहली का कानून मौजूद रहेगा।
पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा है। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिखने की तस्दीक की है। इस खत में कहा गया है कि चूंकि इन तीनों मुलजमान के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात अपने हतमी मराहिल में हैं, इसलिए उन्हें खतरा है कि मुलजमान इन रेफरेंस के फैसले से कबल ही बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। सूबह बलोचिस्तान के दारुलहुकूमत कोयटा में नामालूम मुसल्ह अफराद के हमले में फ्रंटियर कोर के 4 अहलकार हलाक हो गए हैं। इन अहलकारों को कोयटा में रेलवे स्टेशन के जनूब में रेलवे ट्रैक के साथ निशाना बनाया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलोचिस्तान मुअज़्ज़म जान अंसारी का कहना है कि मारे जाने वाले अहलकार मामूल के गश्त पर थे।
इनकी जो पेट्रोलिंग थी नेचुरली इस ट्रैक के साथ साथ जो रोड है डेली बेसिस पे यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे। आज इट वाज रादर अर्ली इन द मॉर्निंग जब इनको टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद हमारे ये चारों एफसी के जवान शहीद हो गए। हम समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है 3 से 4 लोगों ने की है और इसके अंदर मुख्तलिफ वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, क्लाशनिकोफ भी इस्तेमाल हुई है, 9mm भी इस्तेमाल हुआ है।
सुबह पंजाब के शहर हाफसाबाद में पुलिस हुकाम अभी तक ये मुहिम हल करने में नाकाम है कि आखिर मुलजिम धोखे से खवातीन की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाने वाला मवाद किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। हाफसाबाद पुलिस के सरबराह डॉक्टर सरदार गयास गुल ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मुकदमे के मरकजी मुलजिम नदीम तफ्तीश के दौरान बार बार झूठ बोल रहे थे, जिसकी वजह से बुध को इनका पोलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है। इंडिया के जनूबी शहरों में ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जहां कम उम्र खवातीन के बच्चेदानी का ऑपरेशन करके इसे मुकम्मल तौर पर या इसके कुछ हिस्सों को निकाला गया है। बड़े पैमाने पर ऐसे गैर मामूली ऑपरेशंस पर सेहत के शोबे में खासी तशवीश फैली है और हुकाम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा इंश्योरेंस की रकम बटोरने के सिलसिले में न किया गया हो। ऐसे ऑपरेशन करवाने के बाद खवातीन ने शदीद तकलीफ की शिकायत की है।
मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पीरियड साल भर रुक गए, पेट में बहुत दर्द रहता था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा कि आपको कैंसर जैसा ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी। अगर मैं 10 कदम भी चलती हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है, सांस उखड़ जाती है। पिछले 1 महीने से मुझे बहुत दर्द है, मैं ना खड़ी हो सकती हूँ और ना ही बैठ सकती हूँ।
جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے ٹی وی پر کیے گئے ایک خطاب میں انہیں عہدے سے ہٹانے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں غیر منصفانہ قرار دیا ہے. اس سے قبل حکمران جماعت افریقن نیشنل کانگریس نے صدر جیکب زوما سے کہا تھا کہ صدارت کا منصب چھوڑنے کے لیے ان کے پاس بس آج کا دن ہے, اور اگر صدر زوما ایسا نہیں کرتے تو جمعرات کو ان کے خلاف پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ کاسٹ کیا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. مشال خان کے بھائی ایمل خان نے آج پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بری ہونے والے 26 افراد کو بھی سزا دی جائے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا. سیربین کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں. امریکہ اور اس کے یوروپی اتحادی ممالک نے بین الاقوامی مالیاتی تنظیم فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف میں ایک قرارداد پیش کی ہے. اس کے تحت پاکستان کو ایسے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی مدد کے مرتکب سمجھے جاتے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز کو واپس لے لیا جائے. مفتاح اسماعیل کے بقول انہیں امید ہے کہ اگر امریکہ نہیں مانتا ہے تو بھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی اس واچ لسٹ پر نہیں ڈالا جائے گا. اسی بارے میں ہمارے ساتھی سارہ حسن نے بات کی پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل سے, اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس بارے میں کیا پاکستان نے اب تک کوئی اقدامات کیے ہیں.
ہمارا اس کے اوپر ایک یہی سٹینڈ ہے کہ ہم نے کمپریہنسو ریپلائز پرووائڈ کیے ہیں ساری چیزوں کے, جو جو کوشچنس تھے ان کا, ان میں اگر ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ دو تین ملک مل کے اور ہمارے ایک اس ادارے کو پریشرائز کریں کہ جی پاکستان کی آؤٹ کمز نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, تو دس از مور دین واٹ دا لا سیز, واٹ از بینگ ڈن ود ادر کنٹریز. سو وی فیل کہ دس از something that should not be done to Pakistan.
ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا ہے, پھر پنڈی میں بھی کچھ جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ انٹرنیشنل دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے؟
یقیناً, دیکھیں ہم وہ ایکسٹرا مائل جانے کو تیار ہیں جہاں پہ کیا کہتے ہیں, اب ہمیں کچھ ایسی جماعتوں پہ بھی ایکشن لینے کی لیا جا رہا ہے جن کے لیے ہم 100% شیور نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کیا یا ہم نے ان کو چارج شیٹ کیا ہے, لیکن ہم ان کو سیٹسفائی, جیسے ایمبولینسز چل رہی ہیں ایف آئی ایف والوں کی, حافظ سعید کی جو آرگنائزیشن ہے
جی,
اب ہم نے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے جسٹ ٹو سیٹسفائی کہ ایک ان کو ان کو شاید وہ ان کا نام اچھا نہیں لگ رہا, یا ہمیں اگر ایویڈینس ملے کہ یہ لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی ایکشنیبل ایویڈینس اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے. لیکن ہمیں ایکشنیبل ایویڈینس کے بغیر ایڈیشنل کہا جا رہا ہے کہ آؤٹ کمز نہیں آ رہے. آؤٹ کمز تو آ چکے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی 80-90% کم ہو چکی ہے. ہماری طرف سے اکراس دا بارڈر جو ہے ہم نے فینس لگا دی ہے, ہمارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, اسمگلنگ ہم نے کنٹرول کی ہے, الیگل ڈرگ ٹریفکنگ کنٹرول کی ہے, تو دیز آر نو اسمال اچیومنٹ. اور ہم اینڈ دین اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں, وہ بالکل آیا ہے, میں اس کی لسٹ پھر سے پیش نہیں کر سکتا. مطلب
جی جی, اچھا رانا صاحب, آپ نے کہا کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جو ہے اس کی ایمبولینس سروسز یا جو بھی فلاحی سرگرمیاں تھیں اس کو بھی روک دیا گیا ہے.
دیکھیں میں ڈائریکٹلی, میرے سے اس کا لنک نہیں ہے اور انٹیریئر منسٹری اس چیز کو دیکھ رہی ہے, لیکن یقیناً اس کے اوپر ایک ڈیسیشن ہو گیا ہے اور وہ اس نام کے ساتھ یا اس آرگنائزیشن کے بینر کے تحت وہ نہیں کام کریں گی. وہ اگر وہ سروس جانی ہے تو وہ ایمبولینسز کسی اور پلیٹ فارم کے تحت ان کو یوز کسی اور مینجمنٹ کے تحت یوز کر سکتے ہیں جس کے اوپر ان کو شبہ یا شک نہ ہو.
تو آپ ان کے کہنے پہ ان کی بات کیوں مانے چلے جا رہے ہیں؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں انڈین لابی کا بڑا رول ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو یا تو ڈو مور سنڈروم میں لے کے جائیں
جی.
ہمیں ان چیزوں میں انوالو کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں یا ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہیں. ہم اپنا دفاع کر لیں ہمارے لیے وہی کافی ہے بجائے اس کے کہ ہم کو تھرڈ کنٹریز کا دفاع کرنا شروع کر دیں.
رانا صاحب اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فرض کریں پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کر دیتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟
دیکھیں پاکستان کے اندر بہت ریزیلینس ہے. میں اپنے ایز اے فائنینس منسٹر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کریں گے. لیکن ایسا برا وقت کیوں آئے پاکستان کے اوپر کہ ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے؟ ہمیں کوئی اللہ کا شکر ہے وی آر این ایگریکلچر کنٹری, ہمارے پاس بلڈنگ مٹیریل اپنا ہے, کھانے کا فوڈ اپنا ہے, کپڑا ہمارے پاس اپنا ہے. لیکن دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اور ایک ان نیسیسری بلیم لینے کے لیے جو ہے کوئی حکومت بھی تیار نہیں ہوتی.
رانا افضل صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی اس چیز میں شامل نہ ہو, اس سلسلے میں آپ نے واچ لسٹ میں نام نہ لانے کے لیے کیا ایفرٹس کیے ہیں اب تک؟ کیونکہ اگلے ہفتے
ہمیں پہلے بھی انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا تھا, ہم نے وہ سارے ایفرٹ کر کے ہم وائٹ لسٹ میں آئے
جی.
تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہم ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں اور یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے.
پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی سارہ حسن. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر قبل میں نے بات کی معاشی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ سے, اور ان سے یہ پوچھا کہ اس فہرست میں اگر پاکستان کا نام ڈالا جاتا ہے تو پاکستان کس طرح متاثر ہو سکتا ہے؟
لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈائسپورا ہے پورے دنیا میں پھیلا ہوا, جو مڈل ایسٹ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے, اور یہ پاپولیشن جو ہے لیبر کلاس بھی ہے, پروفیشنلز بھی ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو خاصی زیادہ جو ہیں ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں, اور آئی تھنک آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 19-20 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز سالانہ پاکستان میں آتی ہیں. اور اب اس کا جو مسئلہ ہے کہ ان ریمیٹنسز کی اسکروٹنی جو ہے اس کے لیے ایک نظام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کے ساتھ پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی. تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے اوپر پروگرس ہوتی ہوئی ہے, لیکن مکمل طور پہ اگر ہم کہیں کہ 100% فول پروف سسٹم بن چکا ہے تو آئی تھنک ہم اس لیول تک کبھی نہیں پہنچے.
اچھا.
تو ایک تو یہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے بہت بڑے بینک کو آپ کو پتا ہے نیو یارک میں بہت ہیفٹی فائنز بھی ہوئے. تو ایک سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ پاکستانی جو بینکس ہیں ان کے جو کنٹرول سسٹمز ہیں وہ کیوں نہیں اتنا پختہ کہ وہ ہر ٹرانزیکشن کو جسٹیفائی بھی کر سکیں, وہ بتا سکیں کہ اس کی کیا پرپس تھا. لیکن رائٹر جب اسکروٹنی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک ریمیٹنسز کے اوپر ایک پریشر تو ڈیفینیٹلی آئے گا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے, جب کہ پاکستان کی اکانومی ہے اس میں بینکنگ سسٹم ایک بڑا کلیدی رول پلے کرتا ہے, اور اگر آپ کے بینکس کے اوپر کسی قسم کا بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے
جی
وہ آپ کی اکانومی کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے.
جی ابھی آپ نے کہا کہ اگر سوالیہ نشان اٹھتا ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوتا ہے, اور اسکروٹنی ہوتی ہے تو پریشر آتا ہی ہے. تو آج جماعت الدعویٰ کے دفاتر بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی اپنی طرف سے ایک تیاری ہے اس طرح کے اقدامات کو اوائڈ کرنے کے لیے, ٹالنے کے لیے احتیاط کے طور پر ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
جماعت الدعویٰ کے اوپر تو پہلے سے ہی خاصے کنٹرولز ڈالے جا رہے تھے, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की आइडेंटिफाइड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर एक डेफिनेट पाकिस्तान गवर्नमेंट को टारगेट करने की जरूरत भी है, वो कर भी रहे और उसको अब फर्दर टाइटन अप किया जा सकता है ताकि इंटरनेशनल स्क्रूटनी को भी वो एक्सटेंड कर सकें।
अच्छा शाह साहब, इस बात की कितने इम्कान हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये जो फहरिस्त है इसमें ऐसे ममालिक भी हैं जो इस कदम की मुखालफत करें?
नहीं, पाकिस्तान ने तो इसके साथ चलना है, पाकिस्तान को ऑपरेट भी करता रहा है और पाकिस्तान ने एफर्ट भी की और बहुत बेहतरी भी आई है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी हुई है और फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूरत है तो वो भी पाकिस्तान करेगा। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इसकी कोई ऐसे मुखालफत करेगा पर से, प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स इसके दुरुस्त हैं, मे बी पाकिस्तान के पास वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है या कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने में कुछ हर्डल्स हो सकते हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा।
अच्छा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की आपने बात निकाली, अभी दो हफ्ते पहले यूके में भी एक ऐसा कानून नाफिज किया गया है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, तो शाह साहब क्या ऐसा नहीं लगता कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है अब उसका जो फोकस है वो जंग के मैदान से हटकर माली वसाइल को रोकने की तरफ शिफ्ट हो रहा है?
जी डेफिनेटली, ये तो बड़ी शुरू से ये जब ये एक्शन टास्क फोर्स बनी थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उस वक्त से ये ऑब्जेक्टिव था कि मनी जो पैसा जो जाता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में वो ही फ्यूल करता है सारी जो टेररिज्म को। टेररिज्म के लिए क्राइम का जो तल्लक है टेररिज्म से वो भी बहुत बड़ा है और उसको भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है।
یہ تھے پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ۔ ادھر امریکہ نے امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس نے پاکستان کے انتہا پسندوں سے تعلقات اور جوہری ہتھیاروں میں مبینہ اضافے کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان شدت پسندوں کی پشت پناہی کرتا رہے گا تو یہ شدت پسند افغانستان اور بھارت کے اندر حملے کرتے رہیں گے جس سے خطے میں کشیدگی پھیلے گی۔ ارم عباسی کی رپورٹ سنیے۔
سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سالانہ اجلاس میں ڈین کوٹس کا کہنا تھا کہ جن انتہا پسند گروہوں کی پاکستان پشت پناہی کر رہا ہے وہ پاکستان میں قائم اپنی محفوظ پناہ گاہوں کو افغانستان اور بھارت میں حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے جو کہ امریکی مفادات کے برعکس ہے، تاہم پاکستان اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں اس رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں تجزیہ نگار کامران بخاری کہتے ہیں،
مطلب پرسپشن شیپنگ کے تحت دیا ہے، یعنی باقاعدہ جو ہے انٹینشنلی یہ بات کہی گئی ہے تاکہ پاکستان کے اوپر جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھایا جائے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ بھائی اس ایشو کے اوپر بھی آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی حد تک پیش رفت کی ہے اس نے یا نہیں کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، وہ پچھلا پریشر جو ہے وہ سسٹین ہو رہا ہے۔
امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ واشنگٹن کے مطالبے کے باوجود پاکستانی فوج طالبان اور حقانی گروہ کے خلاف صرف ظاہری طور پر سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے، ملک میں جاری فوجی آپریشن صرف پاکستان کی طالبان کے خلاف مؤثر کارروائی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک لیے گئے پاکستانی اقدامات ان گروہوں پر مؤثر دباؤ ڈالنے میں ناکافی ظاہر ہو رہے ہیں اور مشکل ہے کہ اس کے دائمی نتائج نکلیں۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے مسٹر کوٹس نے کہا کہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں طالبان، حقانی اور دیگر گروہوں کے 8 افراد پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں دہشت گرد قرار دیا ہے، مگر امریکی خفیہ ایجنٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان ان انتہا پسندوں سے روابط جاری رکھے گا جو کہ امریکہ کی انتہا پسندی کو روکنے کی کوششوں کو محدود کرے گا۔ اس سے پاک بھارت امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کامران بخاری۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے اور بھارت کے وہ خاصے کشیدہ ہیں، مطلب کل بھی جو بیان آیا ہے ڈیفنس منسٹر خرم دستگیر خان کی جانب سے جو کہ ایک جوابی بیان تھا، گزشتہ کچھ دنوں میں جموں کے اندر جو ہے کسی فوجی کیمپ پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی جو ذمہ داری جو ٹھہرائی جا رہی ہے کم از کم بھارت کی جانب سے وہ جیش محمد پر ہے۔ تو اب پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کس حد تک کر رہی ہے، کن ایکٹرز کی کر رہی ہے، یہ ڈیٹیلیں جو ہیں یہ صاف کسی کے سامنے نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر جو نکتہ چینی کی جاتی ہے اس کا جواز پاکستان کے اندر سے ملتا ہے نا.
جوہری ہتھیاروں سے متعلق بات کرتے ہوئے مسٹر کوٹس نے ممبران کو آگاہ کیا کہ پاکستان مزید نئے جوہری ہتھیاروں کی اپنی صلاحیت کو بڑھاتا رہے گا جو امریکی مفادات کے لیے مسلسل باعث خطرہ ہے. امریکہ میں عالمی خطرات پر ہونے والی اس سالانہ بریفنگ کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ تمام امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹس پر مشتمل ہوتی ہے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ایرم عباسی، بی بی سی، واشنگٹن.
تو یعنی ایک طرف تو دہشت گردی کی مالی امداد کرنے کے لیے پاکستان کو ایک واچ لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر پاکستان کو جوہری ہتھیاروں میں اضافے کی وجہ سے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں. میں نے بات کی سیکیورٹی امور کے ماہر اور کابل میں پاکستان کے سابق ملٹری اتاشی بریگیڈیئر سعد محمد سے اور ان سے پوچھا یہ جو دباؤ ہے اس کی وجہ کیا ہے، پاکستان کے اقدامات ہیں یا پھر خطے میں امریکہ کے مفادات بدل چکے ہیں؟
اس کا جو تعلق ہے وہ اس خطے میں جو امریکی مفادات ہیں، امریکہ جو افغانستان میں اپنی فوجی ناکامیاں جو ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا ہے اور جو افغانستان کے حالات دن بدن ختم خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتے ہیں اور پاکستان سے ایسے تعاون کی امید رکھتے ہیں جو پاکستان کچھ چیزوں میں تو غالباً تیار نہیں ہے کہ ایک حد سے بڑے کئی چیزوں میں پاکستان کی وہ قابلیت نہیں ہے کہ جو اسے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ آگے بڑھ سکیں.
اچھا، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی اپنی اتنی قابلیت نہیں ہے جتنے اس پر پریشرز ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہر ملک کی طرح پاکستان کے اپنے مفادات بھی ہیں. کیا پاکستان اپنے مفادات اور دنیا کے مفادات کے درمیان توازن پیدا کر سکتا ہے، کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ پاکستان بھی خوش اور دنیا بھی خوش؟
میرے خیال میں پاکستان اگر وہ دیکھا جائے کہ افغانستان میں جو تعاون کی توقعات رکھتا ہے امریکہ اس میں ایک حد تک تو پاکستان تعاون کر سکتا ہے. میرے خیال میں کہ قائل کریں کہ جو وہ ہیں افغانستان میں جو مزاحمت ہے اس کو لے کے آئے مذاکرات کی میز پہ لے کے آئے اور کوئی مذاکراتی حل افغانستان کا نکالا جائے. لیکن اس کے لیے جو اس وقت افغان طالبان ہیں وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، نہ پاکستان ان کے اوپر کوئی ایسا ان کے اوپر پابندی لگا رہی ہے کہ وہ اگر آپ کریں ورنہ ہم پھر تم آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. وہ ایکشن لینے کے لیے بھی پاکستان تیار نہیں ہے. اور دوسرے جو یہاں پر تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، مثلا یہ لشکر طیبہ ہے جس کا نام ابھی تبدیل ہو کے تو جماعت دعویٰ بن گیا ہے، اس طرح ان کے جو ذیلی ادارے ہیں جیسے فلاح انسانیت ان کی اور وہ ہے آرگنائزیشن ہے فاؤنڈیشن ہے جو فلاحی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اس کو امریکہ جوڑتے ہیں لشکر طیبہ کے ساتھ، دعویٰ کو بھی اور فلاح انسانیت کو بھی لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان تنظیمات کے ذریعے جو ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے فنڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور دہشت گردی بھی پھیلاتے ہیں اس کے ذریعے. ابھی پاکستان میرے خیال میں اس کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اس کا ایک رد عمل آ سکتا ہے پاکستان کے خلاف اندرونی طور پہ. پہلے بھی پاکستان ایک جنگ تو اندر لڑ رہا ہے اور وہ پنجاب میں خصوصاً چونکہ یہ تنظیمیں پنجاب میں زیادہ فعال ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پنجابی ہارٹ لینڈ ہے اس کے اندر بھی ایک شورش ہو جائے یا ایک تصادم کی صورت حال آ جائے، جبکہ پاکستان کی سرحدوں پہ بھی خطرات ہیں اور اندرونی طور پہ بھی جو ایسی تنظیمیں ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے لشکر چنگی ہے وہ پاکستان کے خلاف اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، تو وہ جماعت دعویٰ. لیکن پاکستان اس وقت کچھ کوشش کر رہا ہے کہ صدارتی جو آرڈیننس ہے وہ پاکستان نے نافذ کر دی ہے اور میرے خیال میں کل جو راولپنڈی میں جو یہ فلاح انسانیت ہے اور جماعت دعویٰ کے نیچے جو یہ اسپتال ہیں، کچھ مدرسے ہیں، کچھ اسکول ہیں، کچھ کلینکس وغیرہ ہیں، ان کو پنجاب حکومت نے تحویل میں لینے کا اقدامات جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں.
تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پر اتنا بین الاقوامی دباؤ ہے، اس دباؤ کے سامنے پاکستان کب تک، کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے، کیا لگتا ہے؟
بالکل، اس کے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور پاکستان نے کچھ لابنگ وغیرہ بھی شروع کی ہوئی ہے برطانیہ کے ساتھ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ، کہ کس طریقے سے اس کو ٹالا جائے. فی الحال یہ جو واچ لسٹ میں ڈالنے والی بات ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اور کچھ نہیں تو پاکستان کے لیے اقتصادی جو وہ ہے صورتحال جو پاکستان کے اندر ہے وہ اس وقت بہت ہی نازک ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہے اور اس کو اگر اس قسم کے جھٹکے لگے تو وہ مزید پاکستان کی معیشت خراب ہو سکتی ہے. اس میں جو مسئلہ آئے گا وہ ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے بیرونی سرمایہ کاری جس کو پاکستان بہت ضرورت ہے اس کے اوپر سختیاں آ جائیں گی کیونکہ اس کے اوپر کچھ سینگ لگ جائیں گے, وہ مزید مشکل بنائی جائے گی کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی ایسا کوئی سرٹیفکیٹ دینے پڑیں گے, مزید ان کو کوئی تسلی دینی پڑے گی ان ممالک کو کہ جو ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ پاکستان غلط طور پہ استعمال نہیں کر رہا ہے. اس طرح اگر پاکستان جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے اگر یہ قرضے وغیرہ لے رہے ہیں یا باقی کوئی امداد کی صورت حال بنتی ہے اس میں بھی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس سے واچ لسٹ سے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اور میرے خیال میں حکومت میں تشویش بھی ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
بھارتی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں شکست دینے کے بعد آئی سی سی کی عالمی ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے. بھارت نے 6 ماہ میں تیسری مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ جنوبی افریقہ کی پوزیشن اب دوسری ہو گئی ہے. بھارت نے جنوبی افریقہ کو پورٹ ایلیزبتھ میں کھیلے گئے 5ویں ون ڈے میں 73 رن سے شکست دے کر پہلی مرتبہ جنوبی افریقی سرزمین پر ون ڈے سیریز جیتی ہے. افغانستان نے زمبابوے کے خلاف تیسرا ون ڈے جیت کر عالمی رینکنگ میں 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے, لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے اسے یہ سیریز جیتنی ہوگی. جنوبی کوریا میں جاری سرمائی اولمپکس میں امریکہ کے شان وائٹ نے طلائی تمغہ جیت لیا. اس طرح وہ سرمائی اولمپکس کی تاریخ میں 3 اولمپک ٹائٹلز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. امریکہ 4 طلائی تمغے جیت کر اب ہالینڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. جرمنی 5 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں. آج 5 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہوگا. بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 انٹرنیشنل کل ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے. شکیب الحسن کی غیر موجودگی میں قیادت کی ذمہ داری بدستور محمود اللہ کے سپورٹ کی گئی ہے. T20 کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز اس سال 30 مئی کو لارڈز میں ریسٹ آف دی ورلڈ 11 کے خلاف T20 میچ کھیلے گی, جس کی آمدنی ویسٹ انڈیز میں سمندری طوفان سے متاثر ہونے والے کرکٹ گراؤنڈز پر خرچ کی جائے گی. مینچسٹر سٹی نے چیمپئنز لیگ کے پری کوارٹر فائنل مرحلے کے پہلے میچ میں سوئٹزرلینڈ کے کلب باسل کو 4 گول سے ہرا دیا. ٹاٹنم اور یوونٹس کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا. آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ پیرس سین ژرمین سے ہو رہا ہے. ومبلڈن چیمپئن گاربن موگوروزا قطر اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی. پہلے راؤنڈ میں انہوں نے چین کی ڈوان یینگ ان کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی. برطانیہ کی یوہانا کوانٹا نے امریکہ کی برنارڈا پیرا کو 7-6 اور 6-1 سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. انڈیا کی جنوبی ریاست تلنگانہ اور ملک کے کئی دوسرے علاقوں میں عورتوں کی بچے دانے غیر ضروری طور پر نکالنے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ ان سے موٹی رقم وصول کی جا سکے. اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا. اچھا, اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
امریکہ نے پاکستان کو شدت پسندوں کی مالی معاونت کے حوالے سے ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے ممالک کی نگران فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم اور حکمران جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف, ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ نے ارکان پارلیمان کی نااہلی کی مدت کا تعین کرنے سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے ٹی وی پر کیے گئے ایک خطاب میں انہیں عہدے سے ہٹانے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے پولیس کے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کے جرم میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازش ظفر۔ انڈیا میں بامبے ہائی کورٹ کے ایک سابق جج نے کہا ہے کہ ایک مبینہ فرضی مقابلے میں سہراب الدین شیخ کی ہلاکت سے متعلق کیس میں جس طرح ملزمان کے خلاف مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کیس میں حکمران جماعت بی جے پی کے صدر امت شاہ بھی ملزم تھے، لیکن ایک ذیلی عدالت نے ان کے خلاف الزامات خارج کر دیے تھے۔ دلی سے سہیل حلیم کی یہ رپورٹ سنیے۔
اشتہاری مجرم سہراب الدین شیخ کو ایک مقابلے میں گجرات کی پولیس نے سن 2005 میں ہلاک کر دیا تھا۔ الزام یہ ہے کہ یہ مقابلہ فرضی تھا اور گجرات کی پولیس نے سہراب الدین، ان کی اہلیہ کوثر بھی اور ساتھ ہی پرجاپتی تلسی رام کو پہلے ایک بس سے اغوا کیا اور پھر سہراب الدین کو ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کے بعد کوثر بھی اور پرجاپتی تلسی رام کو بھی قتل کر دیا۔ بی جے پی کے موجودہ صدر امت شاہ اس وقت گجرات کے وزیر داخلہ تھے اور اس کیس میں سی بی آئی نے انہیں بھی ملزم بنایا تھا۔ بعد میں مسٹر شاہ اور کئی سینئر پولیس افسران کے خلاف الزامات ختم کر دیے گئے تھے، لیکن بامبے ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ابھے ایم تھپسے نے اخبار انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کیس کی تفصیلات دیکھی ہیں اور ان کے مطابق جس انداز میں بعض ملزمان کے خلاف الزامات ختم کیے گئے ہیں اور بعض کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جسٹس تھپسے گزشتہ برس الہ آباد ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے۔
I had some knowledge of the facts of the case and because I had to deal with some bail applications filed by the accused persons in those cases.
ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات تھی کیونکہ میں نے بعض ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جس انداز میں مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جانی چاہیے۔ جسٹس تھپسے کا کہنا ہے کہ ذیلی عدالت نے یہ تو مانا ہے کہ فرضی مقابلہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کئی سینئر افسران کے خلاف الزامات ختم کر دیے ہیں، جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہی شواہد کی بنیاد پر کچھ دیگر جونیئر پولیس والوں پر مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے اور یہ تضاد سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بامبے ہائی کورٹ کو از خود اس کیس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پہلے کچھ ملزمان کو برسوں تک ضمانت نہیں دی گئی اور پھر ان کے خلاف الزامات ہی ختم کر دیے گئے۔
Something not very normal was happening in the trial. That is the high number of the accused who were discharged. Some of them, you know, I knew the nature of case against them and I was very much surprised.
یہ کیس عرصے تک سرخیوں میں رہا کیونکہ اس میں گجرات پولیس کے کئی سینئر افسران اور مسٹر امت شاہ کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا۔ بعد میں اس خطرے کے پیش نظر کہ ملزمان عدالتی کارروائی میں مداخلت کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ نے مقدمے کی سماعت ممبئی منتقل کر دی تھی۔ اب ممبئی میں اس کیس کی سماعت سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت کر رہی ہے، جہاں 38 میں سے 15 ملزمان کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے ہیں۔ اس کیس میں اب تک 30 گواہ اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور عدالت نے انہیں منحرف قرار دے دیا ہے۔ جسٹس تھپسے کا کہنا ہے کہ جس انداز میں اس کیس کی سماعت کرنے والے ایک جج کو ہٹایا گیا، اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ سی بی آئی نے مسٹر شاہ کے خلاف مقدمہ ختم کیے جانے کے عدالت کے فیصلے کو فی الحال چیلنج نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے حزب اختلاف کے اس الزام کا سامنا ہے کہ وہ حکمراں بی جے پی کے سیاسی دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ لیکن بی جے پی کا جواب ہے کہ یہ مقدمہ کانگریس کے دور اقتدار میں سیاسی محرکات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے عدالت میں بکھر رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
انڈیا کی ہی بات جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی جنوبی ریاست تلنگانہ اور ملک کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی عورتوں کی بچے دانی غیر ضروری طور پر نکالنے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ ان سے موٹی رقم وصول کی جا سکے۔ ان میں بہت سی ایسی غریب عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں ریاستی حکومتیں ایک بیمہ پالیسی کے تحت حفظان صحت کی سہولت فراہم کرتی ہے اور ڈاکٹر بیمے کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے ان کے آپریشن کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات تلنگانہ اور آندھر پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی سامنے آئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ بی بی سی ہندی سروس کے فیصل محمد علی۔
تلنگانہ کے ایک گرامین علاقے کی فضا میں تیرتا یہ درد بھرا کی بول ہے، وہ کہتے ہیں بہت وکاس ہوا ہے لیکن ہم عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ محض 24 کی عمر اور لکشمی کی بچے دانی اس کے جسم سے کاٹ کر نکال دی گئی۔
میں کچھ نہیں جانتی، میرے پیریڈ سال بھر رک گئے، پیٹ میں بہت درد رہتا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کینسر جیسا ٹیومر ہے، آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ تم مر جاؤ گی۔
کئی علاقوں میں تو آپ جا کر یہ پوچھیں کہ کن کن کا بچے دانی کا آپریشن ہوا ہے تو تقریباً ہر عورت یہ کہتی ہے ہمارا۔
کسی کو کینسر کا خطرہ بتایا گیا تو کسی سے کہا گیا کہ اس کے پیٹ میں گڈھا بن رہا ہے، کچھ کو تو سیدھے یہ کہا گیا کہ آپریشن نہیں کرواؤ گی تو مر جاؤ گی۔
حیض کے دوران بہت خون بہہ رہا تھا، بہت درد تھا، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر بولے کہ آپریشن کروانا ہی پڑے گا۔
اصل حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں ڈاکٹر، طبی جانچ کرنے والی لیبز، آر ایم پی اور بغیر تعلیم اور تربیت کے علاج کرنے والے سبھی شامل ہیں۔
یہ غیر ضروری آپریشن سرکاری نہیں، ادھک تر پرائیویٹ اسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے مریضوں سے موٹی فیس وصول کرنا۔
ریگارڈنگ ہسٹریکٹمی آلسو،
جہاں تک ہسٹریکٹمی یا بچے دانی کے آپریشن کا سوال ہے، حکومت اس بارے میں فکر مند ہے اور خواتین کے امراض کے ماہر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وقت پر ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے ہسٹریکٹمی اور اپینڈیسائٹس کے بارے میں بیداری کی مہم شروع کی ہے۔
کوڑی پلی میں ہم اس اسپتال گئے جس کا نام کچھ دوسرے ناموں کے ساتھ ان آپریشنوں کے سلسلے میں بار بار آ رہا تھا۔ اتنے زیادہ بچے دانی کے آپریشن اور وہ بھی اتنی کم عمر کی عورتوں کے کیوں، یہ پوچھے جانے پر اس نرسنگ ہوم کے مالک کو کوئی جواب دیتے نہیں بنا۔
خاص ریزن ہے اس کا اتنا زیادہ آپریشن ہونے
کا؟ بچے دانی کے آپریشن کی اوسط عمر 51 سے 52 سال ہوتی ہے۔ کم عمر میں اس آپریشن کا شکار بنائی گئی ان غریب مہیلاؤں کے سواستھ پر اس کا بھاری اثر پڑا ہے۔
اگر میں 10 قدم بھی چلتی ہوں تو مجھے درد ہونے لگتا ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے مجھے بہت درد ہے، میں نہ کھڑی ہو سکتی ہوں اور نہ ہی بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ بیسک ہارمون اووریز میں تیار ہوتا ہے تو ماہواری ختم ہونے کے عمر کے پہلے بچے دانے نکالنے سے اس ہارمون کی بہت کمی ہو جاتی ہے، جس سے مہیلا کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور دوسرے طرح کے اثر ہوتے ہیں۔
کمائی کے لالچ میں کیے گئے ان اندھا دھند آپریشنوں کا سب سے دکھد پہلو یہ ہے کہ ان میں سے کئی کم عمر عورتیں جیون میں کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ فیصل محمد علی، بی بی سی، میڈک، تلنگانہ۔
اور اب انڈیا سے واپس پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ مشال خان کے بھائی ایمل خان نے آج پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بری ہونے والے 26 افراد کو بھی سزا دی جائے۔ ادھر جن افراد کو سزا دی گئی ہے ان کی جانب سے بھی سزا کے خلاف اپیل کی جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ سنیے۔
یہ درخواست مشال خان کے وکلاء کے پینل نے پشاور ہائی کورٹ میں دی ہے، جس میں عدالت سے اپیل کی گئی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ایبٹ آباد نے جن 26 افراد کو بری کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بھی سزا دی جائے۔ مشال خان کے بھائی ایمل خان کے وکیل محمد ایاز خان ایڈوکیٹ نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ایبٹ آباد میں جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے جو لوگ اس مقام پر موجود تھے وہ اس جرم میں برابر کے شریک تھے، اس لیے جو سزا دیگر ملزمان کو دی گئی ہے اسی طرح ان افراد کو بھی سزا دی جائے۔
کے بعد از رہائی جب یہ آئے ہیں تو شکن انٹرچینج بن کا جو ویلکم ہوا ہے، اور پھر کچھ ملزمان نے تقریر کر کے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے کیا تھا، کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے، لہٰذا ہم ہائی کورٹ میں اس گراؤنڈ میں بھی آئے ہیں کہ جی ان کے آنے کے بعد جو سچویشن ہوئی ہے تو کیا ان کی یہ ایڈمیشن جو ہے اس ایڈمیشن سے مختلف ہے۔
مشال خان کو گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں تشدد کر کے ایک ہجوم میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مشال خان قتل کے حوالے سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش کے بعد رپورٹ میں کہا تھا کہ توہین مذہب کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ مشال خان قتل کے الزام میں 57 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک عمران علی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت ایبٹ آباد نے سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 کو 3 سے 4 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ مشال خان کے وکلا پینل میں شامل شہاب خٹک ایڈوکیٹ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ موقع پر موجود اہلکاروں سے تفتیش کی جاتی۔
اب جو موقع پہ پولیس موجود تھی یا پولیس افسران موجود تھے، انہوں نے ان ایکشن اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے فرائض پراپرلی ادا نہیں کیے ہیں، تو ان کو اس کیس میں اگر یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کیس میں بھی وہ شامل تھے یا ان کی کوئی مرضی شامل تھی، تو پھر وہ بھی اس کیس میں باقاعدہ ان کو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات انویسٹیگیشن سے ثابت ہو کہ انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ نیگلیجنس کی ہے، اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، جس کی طرف جے آئی ٹی نے بھی اشارہ کیا تھا اپنی رپورٹ میں، تو پھر بھی ان کو پولیس ایکٹ کے تحت کم از کم 3 سال سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔
ادھر مشال قتل میں سزا پانے والے افراد کے وکیل فضل حق عباسی ایڈوکیٹ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ایبٹ آباد سے سزا پانے والے مجرمان کی جانب سے بھی اپیلیں کی جائیں گی اور اس پر کام جاری ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ مارے جانے والے اہلکار ریلوے لائن کی نگرانی پر مامور تھے اور جس وقت ان پر حملہ ہوا اس وقت وہ موٹر سائیکلوں پر گشت کر رہے تھے۔ تفصیلات سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم سے۔
فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کو ریلوے اسٹیشن کوئٹہ سے جنوب میں اندازاً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار 2 موٹر سائیکلوں پر اس علاقے میں معمول کی گشت پر تھے۔ یہ اہلکار جب لانگا آباد کے علاقے میں پہنچے تو نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ جائیواکوا پر پولیس اور فرنٹیئر کور کے علاوہ حکام بھی پہنچے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان معظم جہاں انصاری کا جائیواکوا پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایف سی اہلکار روزانہ کی بنیاد پر اس علاقے میں گشت کرتے تھے۔
ان کی جو پٹرولنگ تھی نیچرلی اس ٹریک کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے، ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ پٹرولنگ کرتے تھے۔ آج اٹ واز رادر ارلی ان دا مارننگ جب ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ٹارگیٹ کرنے کے بعد ہمارے یہ 4 ایف سی کے جوان شہید ہو گئے۔
پولیس حکام کے مطابق 4 اہلکاروں کو قریب سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہوروں نے 4 اہلکاروں کو زیادہ گولیاں ان کے سر پر ماری۔ آئی جی پولیس کے مطابق حملہوروں نے کلاشنکوف اور 9mm پسٹل کا استعمال کیا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہوئی ہے 3 سے 4 لوگوں نے کی ہے اور اس کے اندر مختلف ویپنز استعمال ہوئے ہیں، کلاشنکوف بھی استعمال ہوئی ہے، 9mm بھی استعمال ہوا ہے۔
آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار ٹارگیٹ پر ہیں، لیکن ایسے حملوں سے ان کا عزم کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئٹہ شہر میں طویل عرصے سے حالات کی خرابی کے پیش نظر حکومت نے سیف سٹی منصوبہ بنایا تھا، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا۔ آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ اگر سیف سٹی منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچتا تو ایسے کئی واقعات کی روک تھام میں مدد ملتی۔
ایک بہت امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہے، جو فیکٹر ہے، وہ کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ اور آج اگر کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ آن گراؤنڈ ہوتا، ہمارے پاس وہ ٹولز ہوتے جس ٹولز کی مدد سے ہم ان کو پریمپٹ بھی کر سکتے، پریونٹ بھی کر سکتے اور انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے، تو شاید یہ انسیڈنٹ یا اس کے علاوہ جو مزید انسیڈنٹس ماضی میں ہوئے وہ نہ ہوتے۔
کوئٹہ شہر میں رواں سال کے دوران اب تک سیکورٹی فورسز پر 7 حملے ہوئے، جن میں پولیس، لیویز فورس اور فرنٹیئر کور کے مجموعی طور پر 16 اہلکار ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمان کی نااہلی کی مدت کا تعین کرنے سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ سنیے۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اشتر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بھی رکن پارلیمان کو نااہل قرار دیتے وقت ہر مقدمے کی نوعیت کو الگ الگ دیکھنا ہوگا۔ ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الاحسن نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا جرم ثابت ہونے پر ہونے والی نااہلی تا حیات رہے گی یا پھر اس معاملے میں قانون سازی کی ضرورت ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ پہلے اس معاملے میں جرم کی نوعیت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا جرم کرنے والے شخص کو سزائے موت سنا دی جائے۔ بینچ کے سربراہ نے اس افسار کیا کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں جو نااہلی ہوگی، کیا اس کے بعد نااہل قرار دیا جانے والا شخص آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، جس پر اشتر اوصاف کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے اور پارلیمنٹ ہی اس کے تعین کے بارے میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پارلیمان قانون سازی نہیں کرتی تو تا حیات نااہلی کا قانون موجود رہے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیراعظم اور حکمراں جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی بھی آئین کے اسی آرٹیکل کے تحت ہی ہوئی تھی۔ دوسری طرف قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ چونکہ ان تینوں ملزمان کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں زیر سماعت مقدمات اپنے حتمی مراحل میں ہیں، اس لیے انہیں خطرہ ہے کہ ملزمان ان ریفرنس کے فیصلے سے قبل ہی بیرون ملک فرار ہو جائیں گے۔ پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت کو نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر ہونے والے ریفرنس کا فیصلہ 6 ماہ میں کرنا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن مارچ کے دوسرے ہفتے میں ختم ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی قومی احتساب بیورو نے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا، لیکن متعلقہ وزارت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے اصرار کیا ہے کہ ان کی اتحادی حکومت مستحکم ہے اور ان کا قبل از وقت انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان پر رشوت لینے کے معاملے میں فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر اعتماد ہیں کہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا جس میں وہ بے قصور قرار پائیں گے۔ حزب مخالف کے ممبران پارلیمان نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اٹارنی جنرل ان پر فرد جرم عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں تو انہیں اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ میراو مشیل حزب مخالف کی زائنسٹ یونین کی ممبر پارلیمنٹ ہیں۔
آج اسرائیل کی جمہوریت کے لیے ایک برا دن ہے، وزیر اعظم پر رشوت لینے کا الزام ہے۔ ہم یعنی حزب اختلاف صرف اس وجہ سے ان سے اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان پر الزام ہے، بلکہ اس کی وجہ وہ انداز ہے جس میں انہوں نے اسرائیلی جمہوری اسٹیبلشمنٹ پر حملے کیے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے جب تک کہ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے۔
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے اٹارنی جنرل کو تجویز پیش کرے گی کہ وہ نتنیاہو پر رشوت، دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات عائد کریں۔ پولیس کے مطابق ان کے پاس الزامات کے شواہد موجود ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے امیر دوستوں سے قیمتی تحائف لینے کے بعد ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا، ان پر سازگار میڈیا کوریج کا اہتمام کرنے کے عوض رشوت لینے کا بھی الزام ہے۔ شیرین ہیشکل نتنیاہو کی جماعت کی ممبر پارلیمنٹ ہیں۔
جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں تو میں ان کا یقین کروں گی۔ گزشتہ برسوں کے دوران انہوں نے ایک ایماندار اور قابل اعتماد شخص اور رہنما کے طور پر اپنی ساکھ بنائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب مان پڑ جائے گا، اور میں میڈیا سے کہوں گی کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم پر آ کر الزام لگانے اور انہیں سزا دلوانے سے قبل ایک سیکنڈ کے لیے ان کے الفاظ پر غور کریں، انصاف اور عدالتی نظام کو ان کا کام کرنے دیں۔
اسرائیلی ٹی وی پر اپنے خطاب میں بنیامین نتنیاہو نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف مقدمے میں کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا۔
سب سے پہلے تو میں آپ کو دوبارہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اتحادی حکومت مستحکم ہے۔ مجھ سمیت کسی کے پاس بھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں کہ انتخابات کرائے جائیں۔ ہم اسرائیل کے شہریوں کی بھلائی کے لیے اپنی مدت اقتدار ختم ہونے تک کام جاری رکھیں گے۔
اسرائیلی وزیر اعظم پر رشوت لینے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق الزامات عائد کیے جائیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اٹارنی جنرل کا آفس کرے گا، لیکن اس میں چند ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ وزیر انصاف آئلیت شیخت کا کہنا ہے کہ الزامات کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم پر مستعفی ہونے کے لیے کوئی اخلاقی دباؤ نہیں ہوتا۔ اسرائیل میں قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات اگلے سال نومبر میں طے ہیں۔ وزیر اعظم نتنیاہو ایک نازک اتحادی حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن وہ پر اعتماد ہیں کہ ان کے خلاف الزامات نئے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔
تفصیل پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی. تھرپارکر کے شہر مٹھی میں اس بار ایک انوکھا میلہ لگا ہے جس کے توسط سے یہاں رہنے والے بچے اپنے من پسند سائنسی تجربات کا عملی مظاہرہ پیش کر رہے ہیں. سنیے ہماری ساتھی سحر بلوچ کی رپورٹ.
دو روزہ اس میلے میں تھرپارکر کے 50 سے زائد پرائمری اسکولوں نے حصہ لیا ہے. 9 سالہ عبد الرحمان بھی اس میلے کا حصہ ہیں. اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبد الرحمان بتاتے ہیں.
جب میں دونوں بھائیوں نے اس میں حصہ لیا تب جب میرے امی نے مجھے کہا کہ تم بھی اس میں حصہ لو تب 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 میں نے بھی اس میں حصہ لیا اور 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 آج مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوئی تھی اس میں میں ٹاپ ٹیسٹ میں سلیکٹ ہو گیا. تب اور 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 تب میں نے اپنا پروجیکٹ اٹھا کر یہاں پہ لے کے آیا اور یہاں پہ بہت سے لوگ آئے جس کو میں نے ایکسپلین کی. اور فرسٹ یہ پروجیکٹ تو بہت ہی ایزی ہے. یہ تو ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ میں ٹاپ ٹیسٹ میں سلیکٹ ہو گیا.
اس میلے کو سجانے والے ایجوکیشن الائنس کے منتظمین چاہتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے بچوں کی قابلیت بھی سامنے آئے. اس بارے میں فرحاد جرال بتاتے ہیں.
تھر سائنس فیسٹیول جو کہ 2 دن کا ایک فیسٹیول ہے جو یہاں مٹھی تھر پارکر میں ہو رہا ہے بے نظیر کلچرل کمپلیکس میں, اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ تھر میں جب بھی آپ میڈیا میں انٹرنیشنل میں یا لوکل میڈیا میں جب آپ خبر سنتے تھے تو وہ سنتے تھے کہ بھوک ہے, پیاس ہے اور یہاں کے حالات بہت برے ہیں. سو اس ڈسکورس کو چینج کرنا تھا. یہ جو خبریں آتی تھیں ان کو چینج کرنا تھا. تو یہاں کے لوکلز نے جن میں پرتاپ شیوانی جو کہ فاؤنڈر ہیں تھر ایجوکیشن الائنس کے, انہوں نے اور سی ایم او نے چیف مانیٹرنگ آفیسر نے مل کے یہ سوچا کہ ہم یہاں تھر سائنس فیسٹیول کرائیں جس سے بچوں کو سائنس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ان کی آگاہی ہو اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو موٹیویشن ہے وہ بڑھے سائنس اور میتھس کو لے کے. سو اس سے پہلے 2 دن 28 جنوری کو ایک ٹیسٹ کرایا گیا جس میں 4000 سے زائد بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہ ایم سی کیوز تھے. اور ان بچوں کو جو میتھس اور سائنس کے اوپر ٹیسٹ تھا اس کے ریزلٹس بھی ہم کل کلوزنگ سیرمنی میں اناؤنس کریں گے تاکہ جو ٹاپرز ہیں جن بچوں نے زیادہ ریزلٹ اچھا لیا ہے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ان کو اس چیز کا اوارڈ ملا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جتنا آپ اس چیز میں کام کریں گے جتنا اس چیز میں محنت کریں گے آپ اتنا آگے جائیں گے.
ان تجربات کے نتیجے میں بننے والے ماڈلس کو آج اور کل کے میلے میں لگنے والی نمائش میں پیش کیا جا رہا ہے. اس بارے میں طلبہ رابعہ بتاتی ہیں کہ تھر میں اس قسم کے میلے پہلے کبھی نہیں لگائے گئے.
ایسے میلے نہیں لگتے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ بچے ہیں کیا کریں گے اور ڈونیشن بھی نہیں ملتا, پیسے کون خرچ کرے. یہی وجہ ہے مین سائنس میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. سب لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم سائنس پڑھیں بٹ ہم پروجیکٹ نہیں بنائے, بس ڈاکٹری میں ہم سلیکٹ ہو گئے تو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا.
2 دن کے اس میلے میں ہر گاؤں اور گوٹ سے بچوں نے حصہ لیا ہے. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, مٹھی.
اور اب بات فٹ بال کی. قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد غفور خان جلیل کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ فٹ بال اور دیگر کھیلوں کی طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے. ماضی میں بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جاتا تھا اور اب ان سے کھیلوں کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں. سنیے عزیز اللہ خان سے ان کی گفتگو.
1962 میں نے فٹ بال کا آغاز کیا ہے. 1963 میں نے فٹ بال کا نیشنل قومی چیمپئن شپ ہمارا ہوتا تھا, آج کل وہ ختم ہو گیا, انہوں نے ختم کر دیے. حالانکہ فٹ بال کا بڑا نقصان ہوا اس کے جانے سے. تو وہ میں نے نیشنل چیمپئن شپ کھیلتے پھر میں نیشنل ٹیم میں آ گئی ہوں. انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو میں 1966 میں نیشنل ٹیم میں میری میں نے نمائندگی کی. پاکستان میں 2 دفعہ ایشین گیم کے لیے گیوں, ایک دفعہ 1966 میں اور ایک دفعہ 1974 میں. اور آر سی ڈی میں نے کھیلی 1974 میں 75 میں. آر سی ڈی 75 میں یہاں وہ تھے کراچی میں. آر سی ڈی ایران, پاکستان اور ترکی, ان تینوں اس وقت آر سی ڈی ہوا کرتا تھا. وہ سیف گیم نہیں تھا. یہاں پہ 2-3-4-5 راؤنڈ تھے. وہاں یہ اپنا اگر آتے ہیں یہ گورکھ قبرستان, یہاں ایک گراؤنڈ تھا. اب وہاں دیکھیں اب کیا ہوا ہے. اب اسٹیڈیم میں ایک ہی گراؤنڈ ہے, وہاں بھی جس کے پاس وہ پیسے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, پیسے نہیں دے گا تو وہ بغیر پیسوں کے وہ جانے نہیں دیتے. پہلے پاکستان میں ایک یا دو کوچ ہوتے تھے, اب میرے خیال ہے جس کے پاس بھی دیکھیں گے اسی کے پاس ڈپلوم ہے, جس کو دیکھو گے میرے خیال ہے اتنے پلیئر نہیں ہے جتنے پاکستان میں کوچ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نہیں, ایک آدمی بہت اچھا پلیئر بن جائے وہ انٹرنیشنل پلیئر بن جائے, چاہے کرکٹ کا ہو, ہاکی کا ہو, فٹ بال کا ہو, جس کا بھی, لیکن جب تک اس کا روزگار نہیں ہوگا تو وہ ٹریک سوٹ کو اور کلر کو وہ چھانٹے گا, وہ کیا کرے گا. کرکٹ والوں کو شاہین بنائے ہوئے کہ یہ ہمارے شاہین ہیں, وہی ہاکی والے بھی تو شاہین ہیں نا, فٹ بال والے بھی شاہین ہیں. جب تک کلب وائز فٹ بال نہیں آئے گا نا, کلب وائز فٹ بال, کلب کے فٹ بال جو پہلے ہوتے تھے, کلب چلانا, کلب کو لانا, کلب لیگ کرانا, بہتر فٹ بال اور بہتر چیز یہ کہ جب تک آپ جس چیز میں بھی, چاہے وہ ہاکی ہو, فٹ بال ہو, والی بال ہو, جب لیگ نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک یہ اسپورٹ اچھا نہیں ہوگا.
یہ تھے قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد غفور خان جلیل, اور اب بات خوش رہنے کی. امریکہ کی یل یونیورسٹی میں علم نفسیات اور علم ادراک کی پروفیسر لوری سینٹوس کا کہنا ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خوش رہنے کے لیے دانستہ کوشش کی ضرورت ہے. پروفیسر سینٹوس کہتی ہیں کہ یہ کام آسان تو نہیں ہے اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے. تفصیل سنیے سلیم قاضی سے.
پروفیسر سینٹوس کے پاس 1200 طلبا ہیں. ان کا کورس مثبت علم نفسیات کے اصول پر مبنی ہے. یہ علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جس میں خوشی اور عادات و اطوار میں تبدیلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. اس کے جواب میں پروفیسر سینٹوس کہتی ہیں کہ خوش رہنا یوں ہی نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے آپ کو مشق کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے کوئی موسیقار یا ایتھلیٹ کامیاب ہونے کے لیے ریاض اور مشق کرتا ہے. پروفیسر سینٹوس نے خوش رہنے کے جو گر بتائے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک, شکر اور احساس بنائیں. پروفیسر سینٹوس کے مطابق اس آسان مشق پر فتح پانا سب سے زیادہ مشکل ہے. اس میں ایک ہفتے تک ہر رات آپ کو 8 گھنٹے سونے کا چیلنجر پیش ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ عجیب لگ سکتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ زیادہ اور اچھی نیند سے آپ کے ڈپریشن میں جانے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اور آپ میں مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے. تیسرا ہے مراقبہ. آپ کو ہر روز 10 منٹ تک استغراق کے عالم میں رہنا ہے. پروفیسر سینٹوس بتاتی ہیں کہ ایک طالب علم کے طور پر مراقبے میں جانے سے انہیں خود بھی بہت بہتر محسوس ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اب وہ ایک پروفیسر ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مراقبے میں جانے یا پوری توجہ سے دوسرے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں, جس سے آپ کو زیادہ خوش رہنے میں مدد ملتی ہے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں. پروفیسر سینٹوس کہتی ہیں کہ تازہ تحقیق میں یہ واضح طور پر پتہ چلا ہے کہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے سے آپ زیادہ خوش رہتے ہیں. اور خوش رہنے کا پروفیسر سینٹوس نے جو پانچواں گر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل نیٹ ورک میں کمی کی جائے اور اصل رابطوں میں اضافہ کیا جائے. وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی خوشی کے جھوٹے احساس میں بہہ جانے کی ضرورت نہیں. ان کے بقول تازہ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ جو لوگ انسٹاگرام جیسے سوشل نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کم خوش رہتے ہیں جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے.
خوش رہنے کے گر تفصیل پیش کر رہے تھے سلیم قاضی. اور آپ کو بتا دیں کہ یل یونیورسٹی کی 316 برس کی تاریخ میں پروفیسر سینٹو. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
اقوام متحدہ کی جانب سے کل عدم قرار دی گئی تنظیموں پر پاکستان میں بھی پابندی کے اعلان کے بعد حکومت نے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم اور حکمران جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف, ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ نے اراکین پارلیمان کی نااہلی کی مدت کا تعین کرنے سے متعلق درخواستوں کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے ٹی وی پر کیے گئے ایک خطاب میں انہیں عہدے سے ہٹانے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں غیر منصفانہ قرار دیا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے پولیس کے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔